وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آیا تو ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, اللہ کی فرما برداری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. تو جب تک کوئی بات اللہ رسول کی مرضی کے خلاف اور ایمان کے خلاف اور کلمے کے خلاف جب تک کوئی بات نہ کرے, نہ نکلے, نہ منہ سے نکلے نہ عمل سے کرے, تو اس وقت تک اس میں حالت میں وہ کلمہ پڑھے بغیر مر گیا تو وہ کلمے والی موتی کہلائے گی. یہ بات کو بہت عجیب بات ہے یہ, کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, کہ لہٰذا اسی لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب انتقال ہو رہا ہو تو اس کو مت کہو کہ کلمہ پڑھو, یہ مت کہو کہ تم کلمہ پڑھو, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے, اس کے ساتھ میں کلمہ پڑھنا شروع کر دے, اس کو تعلیم مت دے. کیونکہ اگر کسی اور کیفیت میں اس نے انکار کر دیا, یہ انسان ہے, اس لیے دیکھیں عجیب ہے واقعی شریعت کی تعلیم جو ہے بہت عجیب ہے, شریعت کی جو تعلیم ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. انسان بس انسانی عقل سے بالا تر ہے, انسان کی عقل سے بالا تر ہے. لہذا حکم کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو تم یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو, بلکہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دو, وہ خود ہی پڑھنے لگ جائے گا. اور اگر زبان سے زور سے نہ آواز ہے, انسان ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ کیا آگے کی منزل کی, تو وہ آہستہ سے بھی پڑھ لے گا, بس کافی ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کو ایمان دکھانا ہے, اصل تو اللہ تعالیٰ کو ایمان دکھانا ہے, لیکن پھر بھی یہ جو نسخہ یہ عجیب ہے. یہ مضمون میں نے صرف اپنے شیخ سے سنا کہ فرمایا کہ دیکھو جب کسی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے کر آ گیا وہ, اب جب تک کوئی بات کلمے کے خلاف یا ایمان کے خلاف نہ نکلے تو اس کی جب موت آ جائے گی تو وہ ایمان والی موت اور کلمے والی موت کہلائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بس لہٰذا کبھی انسان اچانک ایسی موت آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, موقع نہیں ملتا کچھ کہنے سننے کا, بس وہ جس نے کلمہ پڑھ چکا ہے تو بس اس کا ایمان پر موت اور کلمے پر موت ہے. اسی لیے جو ہے کیا فرمایا کہ وذکر اللہ کثیرا, کہ اللہ کو یاد کرو کثرت سے, اللہ کو یاد کرو کثرت سے. مطلب کیا؟ کہ ہماری کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. کیونکہ یاد کی دو قسمیں ہیں, یاد کی دو قسمیں ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور ذکر مثبت, ذکر مثبت, اور دوسری یاد کی قسم کیا ہے؟ ذکر منفی اور نفی, یعنی جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرنا, یہ ذکر مثبت کہلاتا ہے. جیسے نماز پڑھنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, کلمے کی تسبیح پڑھنا, اللہ اللہ کا نام لینا, استغفار پڑھنا, درود شریف پڑھنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ذکر مثبت پلس پوزیٹو. اور ذکر منفی کیا ہے؟ کہ حسینوں سے اپنی نظر کو بچانا, حرام گانے نہ سننا, کسی کی غیبت نہ سننا, ورنہ غیبت زبان سے کرنا, اور گالی گلوچ نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, گناہ کی طرف نہ جانا, یہ سب کیا ہے؟ ذکر منفی ہے. تو لہذا کثرت سے ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھے, اور جب روزے کا وقت آ جائے روزہ رکھے, اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت آئے تو یاد کرے, اور ان کے جس کام کا حکم ہے وہ کام کرے, اور جب یاد سے جب گناہ کا موقع آ جائے تو گناہ سے بچنا, گناہ سے بچنا, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جانا, یہ بھی ذکر منفی ہے. اور جب تک دونوں ذکر مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک ذکر کا ذاکر نہیں کہا جائے گا اس کو, کیونکہ نماز تو پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسجد سے باہر نکلا تو عورتوں کو دیکھ رہا ہے, تو بتائیے اس کو ذاکر کہا جائے گا؟ ایسا آدمی ذاکر ہے؟ اس نے تو اس کی تو یہ حال یہ ہے کہ ایک آدمی غسل کیا, غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائی اور ساتھ میں بلی کا پخانا بھی لگا لیا, بلی کا پخانا بھی لگا لیا, تو اس کو پاک کہیں گے؟ اس کو صاف کہیں گے؟ وہ گندا کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ کہے گا کہ میں تو نہا لیا, میں نے تو خوشبو لگائی ہے. لیکن بھائی آپ نے خوشبو تو لگائی ہے, نہائے تو ہیں, لیکن پاکی کے خلاف جو کام کیا اور صفائی کے خلاف کام کیا کہ گندگی, میل اور بلی کا جو پخانا لگایا, اس کی وجہ سے آپ پاک نہیں کہلائیں گے بلکہ ناپاک کہلائیں گے. لہٰذا اسی طرح سے نماز پڑھی, ذکر کی, تلاوت کی, اور لیکن جب باہر نکلے تو عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یا اخبارات میں تصویریں دیکھ رہے ہیں, یا دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں, یا جھوٹ بول رہے ہیں, تو میرے دوستوں یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے خلاف ہے. تو ایسے آدمی کو ذاکر نہیں کہا جائے گا, یہ آدمی ذاکر نہیں ہے. اور یہ اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے نہیں ہے. لہذا جب وذکر اللہ کثیرا نہیں ہوگا, جب اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرے گا تو لعلکم تفلحون بھی نہیں ہوگا, دنیا اور آخرت میں اس کو فلاح نہیں مل سکتی. فلاح کے کیا معنی؟ تفلحون کے معنی ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ, یعنی دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی فلاح کا نسخہ کیا بیان فرمایا کہ مسلمان کی فلاح کس میں؟ کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. اور اللہ کی یاد کے خلاف جو باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کے خلاف جو باتیں ہیں ان باتوں سے بچے. اللہ کو یاد کرنا اور یاد کے خلاف باتوں سے بچنا, یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی اسی کو ذکر کہا جائے گا, اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کی کامیابی میرے دوستو اسی چیز کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہے, اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. یہ مسجد میں تو بیٹھے تو خوب دعا مانگ رہے تو بہت رو رہے, لیکن دکان پر گئے اب کسی سے اسے دھوکا دیا, اس کو دھوکا دیا, اس کو دھوکا دیا, یا داڑھی منڈاتا ہے تو داڑھی منڈانے والا کیسے اللہ کا فرمانبردار ہو سکتا ہے, یا مونچھیں بڑی بڑی رکھتا ہے کہ جو ہے وہ اس کنارے تک مونچھیں یا اس سے آگے مونچھیں رکھتا ہے بڑی بڑی, تو یہ کیسے اللہ کا فرما بردار ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ کیسا فرما بردار ہے؟ اور یہ کیسا ذاکر ہے؟ یہ کیسا ذاکر ہے؟ تو یہ میرے دوستو اس کو ذاکر نہیں کہا جائے گا, بلکہ ذاکر وہ ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے اور گناہوں سے بچے. تو یہ فلاح کا لفظ عجیب ہے کہ ایک اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں اتنی معنویت ہے کہ دنیا اور آخرت, دیکھیے ایک جملے ایک لفظ کے اندر دنیا اور آخرت جمع کر دی, یعنی تفلحون کے کیا معنی ہے؟ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی. لہذا فلاح کے کیا معنی ہے؟ فلاح کے معنی کہ وہ ہر وہ کام جس سے فلاح ملے, ہر وہ کام جس یعنی بندے کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, اس کو فلاح بولتے ہیں, یہ نمبر ایک. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ نصیحت. نصیحت الدین النصیحہ, دین پورا کا پورا بھلائی کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. دین جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے, کہ یعنی کسی آدمی کو کسی آدمی سے اذیت اور تکلیف نہ پہنچے, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے اور بھلائی کرے. لہذا نصیحت اسی لیے جو اچھی بات کہنے کو نصیحت کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی جو بات کر رہا ہے اس میں ہماری بھی, مقرر کی بھی, کہنے والے کی بھی اور سننے والے کی, دونوں کی اس میں بھلائی ہے. بتائیے صاحب, اللہ اور رسول کی بات ماننے میں بھلائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ بات کرنا جس سے اس کو بھلائی ملے اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے. اس میں ہر بات آ گئی, اسی لیے اللہ نے فرمایا وذکر وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. آپ جو نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کیجئے, فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے, مومنین کو نصیحت نفع دیتی ہے. لہذا ایک آپ کہے کہ صاحب ہم تو اس کو 10 دفعے بولا, وہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے, ہم نے اس کو سمجھایا کہ داڑھی رکھو, مانتا ہی نہیں ہے. تو نہیں میرے دوست, اگر وہ برائی کرنا نہیں چھوڑتا تو ہم نے اچھائی کرنا کیوں چھوڑے؟ حضرت حکیم الامت بہا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ, دیکھو یہ ان کو کیا ہو گیا, بیمار ہے گئی ہے. اچھا تو پھر سر مت جھکاؤ, نیند تو نہیں آ رہی, بس سونا مت پھر. تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت الخلاء میں تھا, تو باہر دو آدمی باتیں کر رہے تھے, تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ یار وہ فلا آدمی دیکھو ایسا سا کام کرتا ہے, میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز ہی نہیں آیا, بس میں نے بھی اس کو کہنا چھوڑ دیا. تو دوسرا آدمی نے کیا کہا اس کو؟ اس نے کہا ارے ظالم, وہ تو اپنی برائی پر قائم رہا اور ڈٹا رہا, تو نے اچھا کام چھوڑ دیا. نہیں, اچھی بات کہنا اور سمجھانا یہ تو اچھا کام ہے, وہ اس نے تو برائی چھوڑی نہیں, تو نے اچھائی کی چھوڑ دی. لہٰذا اسی لیے میرے دوستو اچھی بات کہتے رہے انشاءاللہ تعالی جب وہ گہرائی میں جائے گی, آہستہ آہستہ گہرائی میں پہنچتی چلی جائے گی, پھر اس کے بعد ضرور اثر کرے گی. لہذا مایوس نہ ہو, اور دیکھیے مقرر کا جو کام ہے وہ عمل کروانا نہیں ہے بلکہ بات کو پہنچانا ہے. اب وہ بتا دے کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اور داڑھی کا منڈانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھے, مخلوق سے نہ ڈرے, مخلوق سے نہ ڈرے. بتاؤ شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو بھائی ببر شیر جو ہے جنگل میں جا کر دیکھو, جنگل میں نہ ملے تو چڑیا گھر دیکھ لو. تو ببر شیر جو ہوتا ہے اس کی داڑھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر شیر کی داڑھی کاٹ دی جائے تو کیا لگے گا؟ شیر لگے گا یا شیر نہیں؟ شیر نہیں معلوم ہوگا نا بس. اور مومن کو اللہ نے شیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ بس ہے تو اندر سے شیر. بس تھوڑی سی اس شیر کو چاہیے وہ حجام کے پاس نہ جائے. بس حجام سے دوستی چھوڑ دے, بال مونڈنے والے سے دوستی چھوڑ دے, انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن کی بات ہے پھر یہ بھی شیر معلوم ہوگا. اور شیر والی کھال آئی جائے تو انشاءاللہ تعالی شیر والوں کی شیرانہ ہمت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیروں کے پاس بیٹھے. بیچ میں ایک بات یاد آ گئی, ایک مرتبہ ایک آدمی تھا, اس نے بی ایس سی ایم ایس سی گریجویشن کی, اچھی ڈگری حاصل کی, ملازمت کے لیے جاتا, بےچارے کو ملازمت نہ ملتی. تو ایک مرتبہ اخبار میں اشتہار پڑا کہ چڑیا گھر کے اندر ملازمت کے لیے جگہ خالی ہے. تو اب اس نے کہا چلو یار میں بھی ٹرائی کروں, کوشش کروں وہاں جا کر, شاید مجھ کو وہاں ملازمت مل جائے. اب وہاں گیا تو منتظم سے جب ملاقات کی, منتظم سے کہ صاحب مجھے ملازمت کے لیے آپ کا اشتہار آیا ہے, تو آپ کا کیا ملازمت ہے؟ مجھ کو ملازمت چاہیے اور میری یہ ڈگری ہے, یہ دیکھیے میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. تو اس نے کہا صاحب ان ڈگریوں کو تو چھوڑیے, ان کو آپ سائڈ پر رکھیے, ہمیں ملازمت یہ کروانی ہے کہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک چڑیا گھر کھلتا ہے, آپ کو ریچھ کی کھال پہن کر ذرا کودنا ہے بس, اور کچھ نہیں, تنخواہ آپ کو 4000 روپے دی جائے گی اور ریچھ کی کھال پہن کر آپ کو پنجرے کے اندر کودنا ہے. تو اس نے کہا بہت اچھا. اب اس نے سوچا کہ یار چلو پڑھائی نوکری تو کہیں مل نہیں رہی, جب تک کہیں اور نہیں مل رہی یہی نوکری کر لیں, اور کیا پتا تھوڑی چلے گا کسی کو کہ ریچھ کے اندر کون چھپا پڑا ہے. خیر اس نے ملازمت قبول کر لی. اب ملازمت روزانہ ریچھ کی کھال پہنتا تھا اور بچے آتے تھے کود کود کے ان کو دکھاتا تھا. تو اس کے برابر ایک دن کیا ہوا کہ اس کے برابر میں شیر کا پنجرا تھا, تو وہ جو پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا. اب جو اس نے کود کر کے چھلانگ ماری تو اس پنجرے میں جا گرا, تو وہاں دیکھا جب ذرا سیدھا ہوا تو دیکھا شیر سامنے آ گیا. تو اس نے جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے نا اپنی اصلی آواز نکلتی ہے, تو اس نے کہا اوئی اما مر گئے, آواز زور سے کہا اوئی اما مر گئے. تو شیر نے کہا بے سالے چپ کر, دونوں کو نوکری سے نکلوائے گا. تو پتہ چلا شیر بھی, وہ شیر بھی کھال پہنے ہوئے تھا. لیکن میرے دوستو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنا ظاہر بناؤ, ظاہر بناؤ انشاءاللہ تعالی, ظاہر اللہ والوں جیسا تو بناؤ, اللہ والی روح اس میں اللہ عطا فرما دیں گے. ظاہر بناؤ اور ظاہر کو اللہ والوں کے جیسا بناؤ. ایک مٹھی داڑھی رکھو, ایک مٹھی کا داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اس کا منڈانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی اور بغاوت ہے. یہ باغی ہے, باغی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے داڑھی رکھو, یہ کھلم کھلا داڑھی منڈاتا ہے. یہاں تک کہ داڑھی کا کاٹنا بھی حرام ہے حجام کے لیے بھی. جو اس کی جو یہ آمدنی ہے یہ جائز نہیں ہے. جو حجام داڑھی کاٹتا ہے تو یہ اس کی آمدنی داڑھی کاٹنے کی یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہمت کی بات ہے دوستو, تھوڑے دن کی ہمت ہے بس, بالکل زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمانہ مرنے کے بعد ہمارے کام نہ آئے گا. زمانہ جو ہے, زمانہ کیا کام آئے گا؟ جب انسان قبر میں لیٹا ہوگا کون کام آئے گا وہاں پہ؟ اپنے اعمال کام آئیں گے. اس وقت یہ گال یہ وہاں پر کام نہ آئیں گے. اور دنیا میں بھی یہ عذاب سے حفاظت ہے, دنیا کے اندر بھی. دیکھیے صاحب صبح صبح اٹھ کر نرم نرم گالوں کو سخت لوہے سے کھرچنا عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا جنہوں نے داڑھی رکھی کہتے ہیں کہ شکریہ تمہارے کہنے سے ہم نے داڑھی رکھ لی. دیکھو بھائی آگے جب جگہ ہو پیچھے پیچھے نہ بیٹھو, آگے آگے آ جاؤ, اگلی سب کو آگے مکمل کرو, آگے آگے بیٹھ, آگے آگے. اگر ابھی پتا, اگر اعلان ہو جائے کہ جو آدمی آگے آئے گا اس کو 1000 روپے کا نوٹ دیا جائے گا, تو کیسے جلدی کود کود کر آگے آئیں گے نا خوشی سے, پھر ناگواری نہ ہوگی, پھر ناگواری نہ ہوگی. تو سوچو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, یہ قریب قریب بیٹھنا یہ صحیح طریقہ ہے. لہٰذا دور دور نہ بیٹھا کرے, قریب قریب آ جائے. 1000 کا نوٹ تو نہ ملے گا لیکن اللہ تو خوش ہوگا. تو میرے دوستو ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. تینوں طرف سے، ادھر سے بھی کیونکہ بعض لوگ داڑھی یہاں یہاں سے رکھتے ہیں، ادھر ادھر سے، اور بعض لوگ ایک لکیر کھینچ دیتے، بلکہ نہیں دو جبڑے ہیں، دو جبڑے ہیں نا ایسے کر کے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں میرے شیخ سے بیٹھ، ان کے والد ڈاکٹر تھے، دانتوں کے ڈاکٹر. تو انہوں نے والد کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی کام شروع کر دیا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کہتے کہ ایک مریض آیا، خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا. ایک مریض آیا تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ دانت نکالنے کے لیے منہ کو کھول دیتا ہے تاکہ دانت نکالنے کے اندر آسانی ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو، ایک رگ ہوتی ہے ادھر گردن کی طرف، اس رگ میں انجیکشن لگایا تاکہ اس کا یہ حصہ سن ہو جائے. کا حصہ تو سن ہو گیا، لیکن اب وہ جب منہ بند کرنے کا ٹائم آیا تو منہ بند ہی نہ ہو، منہ کھلا کا ایسا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا. کہتے میں بہت پریشان کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اب منہ بند کرنا چاہے وہ بےچارہ، دوسرا منہ ہی بند نہ ہو. تو ان کے برابر جو دانتوں کے ڈاکٹر کے برابر ایک میکینک کی دکان تھی، تو وہ یہ منظر دیکھا تھا کہ یہ وہ بےچارہ اس کے ڈاکٹر کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور مریض بےچارہ زور لگا رہا ہے منہ بند کرنے کے لیے، اس کا منہ ہی بند نہیں ہو رہا. اور وہ میکینک جو ہے بےچارہ بھاگا، ایک آگے ڈاکٹر تھا اس کے پاس گیا، جلدی سے اس کے کمپاؤنڈر کو کہا کہ بھائی یہ صورتحال ہو گئی ہے اور وہ بےچارہ منہ بند کرنا چاہ رہا ہے، اس کا تو منہ ہی بند نہیں ہو رہا. تو اس نے وہ جلدی سے لایا ایک انجیکشن گلوکوز کا اور اس کو لا کر بازو میں لگایا، تب وہ بےچارہ اپنا منہ بند کر سکا. لیکن منہ بند کر کے ہی جلدی، منہ بند کرتے ہی جلدی سے بھاگ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پھر منہ کھول دے. تو داڑھی جو ہے دو جبڑے ہیں نا انسان کے، ایک جبڑا اوپر اور ایک جبڑا نیچے. تو جو اوپر کے جبڑے پر داڑھی نہیں بلکہ سب نیچے کے جبڑے پر ہے داڑھی، ایسے ہے نا، دیکھو یہ منہ کھول کے ایسے رکھے، ایسے درمیان لگائے. تو اوپر کے جو گال ہیں ادھر سے بال کاٹ سکتے ہیں، یہاں سے بال صاف کر دے، اور نیچے کے جبڑے پر داڑھی رکھے. ایسا نہیں کہ ایک لکیر یوں کھینچ دی، یوں ایسے کر کے لکیر بنا دیتے ہیں، نہیں، داڑھی کا پوری ایک مٹھی اور پوری جبڑے پر پوری داڑھی ہو، ایک مٹھی تینوں طرف سے. کہ یہ ایسا نہیں کہ یہاں سے کوئی سر داڑھی رکھ لی، حال بتہ کسی کی قدرتی یہاں سے نکل رہی ہے اور بات ہے، جیسے یہ بیٹھا ہوا اب اس کی ادھر داڑھی نکلتی ہی نہیں ہے، یہ بےچارا معذور ہے. اب کی جیسے بعض چائنیز نسل کے ہیں، اب ان کی بال نکلتے ہی نہیں ہے، تو معاف ہے وہ، انسان خود نہ کاٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے معاف ہے. بعض ایسے ہیں کہ 30-30 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کی داڑھی نکلتی ہی نہیں ہے، ایسا نہیں نکلنے نہیں دیتے، نکلتی ہی نہیں ہے، ان کو معاف ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جو داڑھی نکلتی ہے اس کو جب ایک مٹھی، جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب ایک مٹھی کے برابر کرے، ایسے کر کے یا اپنی مٹھی میں پکڑے اور جو اس سے زائد داڑھی ہے اس کو کاٹ لے. لیکن ایک مٹھی سے اگر چاول برابر بھی کم رکھی تو یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے داڑھی کا پورا مونڈنا حرام اور گناہ ہے، اسی طرح سے ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھنا بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ رکھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز واجب، بکرا عید کی نماز واجب اور وتر کی نماز واجب. اگر کوئی آدمی عید کی نماز نہ پڑھے یا بکرا عید کی نماز نہ پڑھے تو کیا بولیں گے، یار یہ تو بڑا منحوس آدمی ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا. تو جیسے عید کی نماز واجب، بقرعید کی نماز واجب، اسی طرح سے میرے دوستو ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا بھی واجب ہے. وتر کی نماز واجب ہے نا، بس اسی طرح سے داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اور یہ دیکھو، یہ ہے داڑھی کا بچہ، یہ کیا ہے، داڑھی کا بچہ. تو جب بابا کو حفاظت دے دی تو بچے کو قتل نہ کرے، بعض لوگ اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل نہ کرے. یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بچہ منہ میں گھس جاتا ہے، بچہ منہ میں گھس جاتا ہے. تو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کھانا کھاتے میں بچہ، ہمارا بچہ منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا اس کی انگلی کاٹ دو گے؟ نہیں، بلکہ اس کو پیار کے پیار سے سمجھاؤ گے کہ دیکھو بیٹا ابھی بابا کھانا کھا رہے ہیں، بابا کے منہ میں انگلی مت ڈالو. تو نازر داڑھی کے بچے کو بھی پیار سے سمجھا دے، وہ داڑھی کا بچہ منہ میں نہیں گھسا کرتے، اس کو تیل ویل لگا کے نیچے کر دے، وہ خام خام منہ میں نہیں گھسے گا. اور اسی طرح سے داڑھی کا، کہ داڑھی کو رنگ لگانا، مہندی لگانا لال رنگ کی، یہ تو جائز ہے، لال رنگ کی مہندی لگانا جائز ہے، لیکن داڑھی کو کالا کرنا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بالوں کو کالا کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اللہ، اللہ ان کے منہ کالا کرے کہ جو اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں جوان بیویوں کی خاطر سے. اگر اجازت جس کی ہے شریعت کی وہ یہ کہ لال رنگ لگا سکتا ہے، لال مہندی تو لگا سکتا ہے، براؤن کلر، لیکن کالا نہیں کر رہے. یہ ہو گیا نا ساڑی کا مسئلہ. اچھا خط بنانے کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ بال گلے کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں، گلے کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں ان کو کر نہیں کاٹ سکتے جو داڑھی کی طرف، اور البتہ وہ بال جو سینے کی طرف جا رہے ہیں، نیک صحبتوں سے دور بھاگ رہے ہیں ان کو کاٹ دینا جائز ہے، ان کو کاٹ سکتے ہیں. اور جو بال داڑھی کی طرف آ رہے ہیں، بالوں کی دو قسمیں، ایک داڑھی کی طرف آتے ہیں اور ایک سینے کی طرف جاتے ہیں، تو جو بال داڑھی کی طرف جاتے ہیں نا، جو بال گلے کے ان کو نہ کاٹے، جو سینے کی طرف جا رہے ہیں جن کا رخ ان کو کاٹ ڈالے. دیکھو صحیح مسئلہ پتا چل گیا نا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو داڑھی کا صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ داڑھی رکھنا سب سنت ہے، لیکن واجب ہے. صحیح مسئلہ تو پتا چل جائے، کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہے کہ میں داڑھی رکھوں. ذرا تھوڑی سی کبھی کوئی بیوی سے ڈر ہوتا ہے، کوئی معاشرے سے ڈرتا ہے، ذرا کوئی دفتر والوں سے ڈرتا ہے، اور اکثر لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں کہ بیوی کیا بولے گی، کہ میرے بھی گال چکنے تیرے بھی گال چکنے تو برابر رکھ، یہ کیا تو الگ الگ کرتا ہے، تو بیوی سے ڈرتا ہے بےچارہ. تو لیکن اس کے دل چاہتا ہے میں داڑھی ضرور رکھوں گا، لہٰذا جب داڑھی رکھے تو صحیح مسئلہ تو اس کو معلوم ہونا، تاکہ آئندہ جب داڑھی رکھے تو بےچارے کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، صحیح مسئلہ تو معلوم ہو. کیونکہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح مسئلہ، ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 رکعت نفل کوئی پڑھے تو اس سے زیادہ ثواب کیا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے. ابھی کتنے سارے مسئلے داڑھی کے سیکھے نا، سیکھ لیے نا کہ ایک داڑھی کتنی ہونی چاہیے، کہاں کہاں ہونی چاہیے، رنگ کیسا لگائے، داڑھی کا بچہ کیسا ہو، نیچے کے جبڑے پر رکھے اوپر نہ رکھے، سینے کے بال کاٹ سکتا ہے گلے والے بال نہیں کاٹ سکتا، کتنے سارے مسئلے سیکھے نا. تو لہٰذا کتنے 1000 رکعت نفل کا ثواب، اس سے زیادہ ثواب مل گیا. اتنا آسان ہے، دیکھو بیٹھے بیٹھا. اسی لیے تو کہا علم سیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو اجر علم سیکھنے میں ملتا ہے میرے دوستو، وہ اجر جو ہے وہ اپنی اکیلے کی عبادت سے نہیں ملتا. اب یہ ہو گیا نا داڑھی کا مسئلہ، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں بھی مومن اور آپ بھی مومن، ہم دونوں اللہ کا شکر ہے، اللہ پر بھی ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان، تو ہمیں بھی نفع ملے گا. بعضوں کو نفع تھوڑی دیر سے ہوتا ہے، بعضوں کو نفع ہوتا تو ہے، وہ ارادہ تو کر لیتے ہیں لیکن ابھی تھوڑی تھوڑی تھوڑا تھوڑا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ارادہ تو کر لیتے ہیں کہ سب بس اب داڑھی رکھیں گے، اور وہ کہتے کھینچی جو ایک تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک تو غریبا نہیں رہا. ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، کیونکہ جو ہے یہ گال کام نہ آئیں گے قبر کے اندر، قبروں کے اندر گال کام نہ آئیں گے، اور بیوی بھی قبر میں نہیں جائے گی، اور معاشرہ اور زمانہ بھی قبر میں نہیں جائے گا. ایک صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑاتے اور لوگ ہنستے، تو حضرت نے کیا فرمایا، لوگوں کو ہنسنے دو. کیا فرمایا؟ لوگوں کو ہنسنے دو، کل قیامت کے دن آپ کو رونا نہیں پڑے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا، اللہ سے یہ عرض کروں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یارب، کون محبوب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ بس تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. لہٰذا ہم بھی داڑھی رکھ کر پھر یہ شیر پڑھیں گے کہ اللہ داڑھی رکھنا ظاہر بنانا ہمارے اختیار میں تھا، اب اس پر فضل کرنا اللہ تیرا کام ہے. اور دیکھو ایران کے دو سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو ان کے حال یہ تھا کہ داڑھی منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی، بعض لوگ تو مونچھیں اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ ہونٹ بھی چھپ جاتے ہیں اس میں، اور یہاں بھی بڑی بڑی رکھتے ہیں، جیسے سائیکل کا ہینڈل نہیں ہوتا ویسے مونچھیں ہوتی ہیں. تو ان کی بھی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی منڈی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی, فقری ہم نظر الیہما, کہ آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور پوچھا من امرکما, کہ ایسا کرنے کا تم کو کس نے حکم دیا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ امرنا ربنا کسرا, ہمارا رب کسرا نے کہا کہ مونچھے رکھو, داڑھیوں کو منڈاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن امرنی ربی اوفر اللحا واحفظ الشوارب, لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اور ایک روایت میں فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. داڑیاں بڑھانا اور مونچھیں کترانا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے, ایمان والوں کا شیوا ہے. اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور داڑیاں منڈانا یہ میرے دوستو یہ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج بھی دیکھو ایک باطل مذہب ہے, باطل مذہب اس کا نام ہے سکھ. سب جانتے نا سکھوں کو, لوگ ان کو کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں سردار جی. سردار بولتے نہیں بولتے, سردار کہتے ہیں. اور سکھ جو ہے پوری دنیا میں, آج بھی چلے جائیے پوری دنیا میں سکھ جہاں رہتا ہے وہ داڑھی پوری رکھتا ہے اور پگڑی پہنے گا, ہاتھ میں اس کے کڑا ہوگا, خنجر اس کے پاس ہوگا. جہاں چلے جائیے, امریکہ میں بھی سکھ ہے, انگلینڈ میں سکھ ہے, یورپ کے ہر ملک میں سکھ ہے, پاکستان میں بھی ہیں, ہندوستان, ایشیا ہو, یورپ ہو, آسٹریلیا, امریکہ, افریقہ, ہر ملک میں سکھ ہیں اور ہر ملک میں ان کا یہی ہولیا ہے. آپ ان کو سمجھائیے, ان کو آپ کسی سکھ کو کہیے کہ سردار جی یہ کیا کر رہے ہو تم, دیکھتے نہیں ہو زمانہ کہاں ترقی کر گیا اور تم ابھی تک ابھی وہی اپنی پگڑی اور جو ہے داڑھی اور کھرپان اور کڑا, یہ تم اب تک وہی. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں اپنے گرو سے محبت ہے, ہم کو اپنے گرو سے محبت ہے. کہ ایک بات فرقہ کہتا ہے کہ ہم کو اپنے گرو کی محبت میں ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. افسوس کے مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں چلی گئی؟ اپنے رسول کی محبت میں یہ کیوں داڑھی نہیں رکھتا؟ اس کی محبت کو کیا ہو گیا؟ ایک باطل فرقہ کو دیکھ لیجئے. لہذا امریکہ کے اندر اب ایک سکھ نے فوج کے اندر درخواست دی, تو وہاں پر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ درخواست تو دے دیں لیکن داڑھی منڈانی پڑے گی. تو اس نے امریکہ کے صدر کو خط لکھا کہ جب میں 6 فٹ کا آدمی ہوں اور میری داڑھی چھٹانگ بھر کی ہے تو میں 5-5 کلو اور 20-20 کلو 50-50 کلو کی بندوق لے کر بھاگ سکتا ہوں, تو آدھے چھٹانگ کی داڑھی, ایک پاؤں کی داڑھی لے کر نہیں بھاگ سکتا کیا؟ لہٰذا صدر نے اس کو خصوصی اجازت دی کہ اس کو یہ داڑھی کے ساتھ یہ امریکہ کی فوج میں رہے گا. اصل بات کیا ہے؟ ہمت ہے میرے دوستو, ہمت ایسی چیز ہے کہ انسان اگر ہمت ہو تو پہاڑوں میں بھی سوراخ کر دیتا ہے, پہاڑوں کو بھی چیر ڈالتا ہے. لیکن انسان اگر حزم و ہمت ہی نہ ہو اب تو کیا کرے, شکل مردوں جیسی لیکن کام بالکل زنانہ جیسے, بس چوڑیوں کی کثر ہے, چوڑیاں پہننے کی. اور پھر پٹھان کو پتا نہیں کیا ہو گیا, پٹھان تو بہت بہادر ہوتا ہے, کہتے ہیں غیرت والا ہوتا ہے, بتائیے مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ڈرتا ہے, بتاؤ پٹھان ڈر دے گا؟ نہیں ڈرے گا نا, تو پھر وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس کو کس بات کی خوف ہے؟ بیوی سے ڈرتا ہے کیا؟ لہذا جو اب یہی ہے, ہم یہی سمجھیں گے جس کی داڑھی نہیں ہے وہ بےچارا بیوی سے ڈرتا ہے اور جس کی داڑھی ہے وہ نہیں ڈرتا. بتاؤ بیوی سے ڈرنے کا لقب چاہیے؟ ہمت کرو دوستو, ہمت, ہمت کی ضرورت ہے. تھوڑے دن کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر سوچو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر نظر پھیر لی, کل قیامت کے دن انسان جس حال میں رہے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, جس حال میں اس کی موت آئے گی. اگر داڑھی منڈانے کی حالت میں موت آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کو کیا خوشی ہوگی؟ اور پھر ہر پیر اور جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ میرا امتی, یہ میرا امتی ہے اور یہ کام کرتا ہے, یہ کام کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلے گا کہ میرا امتی داڑھی کاٹتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی کہ اس امت کی خاطر سے ہم نے کتنی تکلیفیں گوارا کی؟ طائف کے بازاروں میں پتھر گائے, خون بہا, احد کے دامن میں ہمارا خون بہا. آج امتی کو, میرے امتی کو جو درود شریف تو جھوم جھوم کر پڑتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن اسے اتنا نہیں ہوتا کہ ایک اچھی داڑھی رکھ لے وہ کیا ہے ہماری محبت کو؟ محبت ایمان بھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. ہمت کی بات ہے میرے دوستو، تھوڑے دن کی بات ہے. اچھا داڑھی رکھنا ہے بھی بہت آسان، دیکھو داڑھی منڈانا تو کام ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ پہلے شیف وہ لگاتے ہیں صابن، اور ایک میں نے ایک صاحب کو دیکھا وہ عجیب انداز سے شیف کر رہے تھے، انہوں نے اپنا منہ یوں کیا ایسے کیا، میں حیران کی یہ عجیب پھونک مار رہے، کیونکہ مونچھے بھی کاٹتے تھے داڑھی بھی، تو انہوں نے منہ یوں کیا پھونک مار کے اور اس کو کیا. پھر اس کے بعد گال کو دیکھا خود کہ ایسے گال کو پکڑا یوں ایسے ایسے زور لگا رہے کہ توبہ، اتنا نرم نرم گال کو کھرچنا عذاب ہے کہ نہیں. زندگی بالکل چین سے گزرتی ہے واللہ. آزمانے کے لیے دیکھ لے، آزمانے کے لیے. لہذا ایک مٹھی داڑھی کا مسئلہ، ہمت کریں میرے دوستوں. دیکھو ظاہر بنا لے ظاہر، کیونکہ ظاہر بنانا ہمارے اختیار میں ہے. اور جب انسان جو عورت ہے، عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے روح نہیں ڈلتی، روح تو چار مہینے بعد آتی ہے، پہلے اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، سر ہاتھ پاؤں وغیرہ. انسان جو عورت کے پیٹ میں پہلے بچے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر چار مہینے کے بعد روح آتی ہے. لہذا ہم اللہ والوں کا ڈھانچہ تو بنا لے، اللہ والی روح اللہ بھی دے دے گا. حدیث شریف میں نا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہاں تک کہ ایک آدمی اگر ڈاکو ہے، زانی ہے، بدماش شرابی ہے، اگر مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک آدمی حافظ قرآن ہے، محدث ہے، مفتی ہے، لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے اور وہ شرابی کی داڑھی ہے، امام مان لیجئے اس دن نہیں آیا، مان لیجئے امام اس دن نہیں آیا، تو جب نماز کا وقت آئے گا تو بتائے کس کو آگے کھڑا کریں گے، داڑھی والے کو یا بغیر داڑھی والے کو؟ اب بغیر داڑھی والے کہے گا کہ بھائی میں حافظ قرآن ہوں، میں محدث ہوں، فقیہ ہوں، اور مجھے ایک لاکھ حدیث یاد ہے، پورا قرآن شریف یاد ہے، فقہ کے تمام مسائل یاد ہے، لیکن آپ کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ایک گنہگار مسلمان بھی کہے گا کہ نہیں یہ تم نہیں نماز پڑھو گے، وہ پڑھائے گا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو بدماش ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، چور ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں. وہ کہے گا سب اپنی جگہ، لیکن نماز تو نہیں پڑھاؤ گے. بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی داڑھی والے کو آگے بڑھائے گا بغیر داڑھی والے کو، چاہے وہ کتنا علم کتنا رکھتا ہو. لیکن میرے دوستو پتا چلا کہ ظاہر کی قیمت ہے، ظاہر کی قیمت ہے. تو بس آپ بتاؤ، بیوی سے نہیں ڈریں گے نا داڑھی کے معاملے میں؟ بس ہمت کی، ہمت کرے، ہمت. تھوڑے دن کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی دعائیں بھی دے گا، اللہ بھی خوش ہوگا. اور مرنے کے بعد دیکھو کتنی، بتاؤ مرنے کے بعد چکنے گال کام آئیں گے یا داڑھی کام آئے گی؟ داڑھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی مرنے کے بعد؟ بس میرے دوستو ہمت کرو. اور مونچھوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ افضل جو ہے کہ بالکل برابر کرے. افضل کیا ہے؟ کہ مونچھوں کو بالکل برابر کرے کینچی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طول شاربہ، کہ جو لمبی لمبی مونچھے رکھے گا، لم ینل شفاعتی، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو لمبی لمبی مونچھے رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور لمبی مونچھ کس کو بولتے ہیں؟ کہ یہ دیکھیے یہ جو کنارہ ہے شفت اولیا، اوپر والے ہونٹ کا جو یہ کنارہ ہے، اس کنارے پر جو مونچھ آ جائے، اس کنارے سے جو مونچھ مل جائے اس کو لمبی مونچھ کہا جاتا ہے. اور اس سے جو افضل کیا ہے کہ بالکل برابر رکھے. صحابہ کا یہی معمول تھا، تمام اولیاء اللہ کا دیکھ لو یہی معمول ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. بتائیے ہم لوگوں کا سہارا کس پر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ امید یہی لگائے بیٹھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. کس منہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی، اے رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ سوال پوچھ لیا کہ بتا میری شکل میں تجھ کو کیا عیب نظر آیا تھا کہ تُو نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی، تب ہم کیا جواب دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا کہیں گے؟ کیا ہم اس لیے جو ہے وہ داڑھی منڈاتے تھے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے داڑھی رکھنے پر؟ اور ولم یرد علی حوضی، اور حوض کوثر بھی اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، اور اس کو اور دو باتیں ہو گئے نا، اور تیسرا عذاب، تین قسم کے عذاب ہوں گے. نمبر ایک، لم ینال شفاعتی، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. کس کو؟ جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، ولم یرد علی حوضی، اس کو حوض کوثر پہ بھی نہیں آنے دیا جائے گا. اور نمبر تین، نمبر تین کیا ہے کہ وعذب فی قبره، اور اس کو قبر کے اندر، قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. اور منکر نکیر، اس کے پاس غضب کی حالت میں آئیں گے. یہ چار قسم کا عذاب اس کو مرنے کے بعد ملے گا. اور کیا ہے؟ جی مونچھے. کیسے کیا ہے؟ مونچھ نہیں تھے، کچھ نہیں. یہ مونچھ جو ہے مردانگی کی علامت ہے، اس کو مردانگی کی علامت بنائے. اچھا، بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آدھا کام ہے، یعنی مونچھے ان کی بالکل صاف ہے، آدھا کام ان کا پورا ہے، مونچھے صاف ہے اور مونچھے بالکل سنت کے مطابق ہے، بس تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اور اگر داڑھی رکھ لے تو اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو ہمت دے دے ہمارے نفس کے خلاف. اور نہ نفس کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ معاشرہ کام آئے گا. اگر کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کام آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے. اللہ لوگوں میں ہر ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمان چاہے ہم لوگ کیسے گئے گزرے ہوں، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ رکھیں گے، لیکن کیسے، ذرا تھوڑی سی اور، تھوڑا سا ذرا بھی اور، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے. دیکھو کسی کے موت کا پتہ نہیں ہے کہ نہ جانے موت کب آ جائے، لہذا ہمت کر لے، اللہ ہم سب کو ہمت دے دے. مونچھوں کا بھی مسئلہ ہو گیا نا. اچھا، اب ہے شلوار. یہ میں کیا بات پیش کر رہا ہوں، وذکر. بار بار میں کیوں کہتا ہوں؟ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر پتھر کے اوپر، پتھر میں سوراخ کرنا ہو تو اس پہ قطرہ گرتا رہتا ہے. میں کشمیر گیا تو کشمیر میں وہاں دیکھا بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو دریا کے اندر ہیں، بڑی بڑی چٹانیں. تو میں نے دیکھا کہ چٹان کے اندر سے فوارے کی طرح پانی بہت تیزی سے نکل رہا ہے. مجھے حیران ہوئی، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا دریا نے بہتے بہتے اس چٹان کے اندر سوراخ کر دیا، اب اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. تو پتا چلا خطرہ گرتے گرتے چٹان پر بھی سوراخ ہوتا ہے، اس لیے بار بار کہنے سے ہمت ہوتی ہے. اور پھر دیکھتا ہے کہ صاحب یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم تو اس کو معمولی سمجھتے تھے. کہ صاحب اگر بعضے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے داڑھی اگر ہم نے نہیں رکھی تو کوئی بات نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب داڑھی رکھنے کے بعد کاٹو تب گناہ ہوتا ہے. بعضے لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کے بعد کاٹنا گناہ ہے. نہیں میرے دوستو، داڑھی رکھ کر کاٹے یا شروع سے کاٹے تب بھی گناہ ہے. تو اس لیے بعضے لوگوں کو، بیچاروں کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا، نہ معلوم ہوتا ہے اور نہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے. تو ایک مسئلہ ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ میں کسی کو حقیر سمجھ کر نہیں بولتا کہ حقار، کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کو حقیر مت سمجھو. کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو نصیحت کرنا تو واجب ہے، نصیحت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے. کسی کی تحقیر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو چلو ہٹو تم کہاں سے گھسائے. نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، میرے سر آنکھوں پر ان کی عزت ہے. لیکن میرے دوستو، اللہ رسول کی فرما برداری، اللہ مجھ کو بھی توفیق دے اور میرے دوستوں کو بھی توفیق دے. یہ حقارت سے نہیں کہتا، بلکہ میں مسئلہ بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمت کر لو بھائی، ہمت کر لو، میں بھی ہمت کروں، اللہ میری بھی داڑھی کو سلامت رکھے. جن کو اللہ نے داڑھی کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جنہوں کو نہیں ہے اللہ سے دعا بھی مانگے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں آئے، میں ایک دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ اس مسجد کے ذرے ذرے میں اپنی جذب کی تجلیات داخل کر دے، اپنی وہ صفت جذب کی داخل کر دے، تاکہ اس مسجد میں جو بھی آئے محروم نہ جائے، اس کو جو ہے آپ کی فرما برداری کی توفیق نصیب ہو جائے. مجھ کو بھی اور آنے والوں کو بھی. کیونکہ دیکھو، کسی کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے، یعنی اس کے فعل سے تو نفرت ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا تو گناہ ہے. سمجھائیں گے تو ہم اس کو کہ بھائی داڑھی تو رکھو، یہ گناہ کا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس کی حقارت جائز نہیں ہے. حقیر سمجھنا حرام ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے، بعد میں پتہ نہیں کہ یہ بعد میں اچانک توبہ کر کے اور داڑھی رکھی اور اللہ کے پاس چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی داڑھی چاہے پوری نہ بھی آئی اللہ نے اس کی داڑھی کو قبول کر لیا، اور وہ آدمی جس کی داڑھی ہے وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے کہ دیکھو میں داڑھی رکھتا ہوں، میں پگڑی پہنتا ہوں، میری شلوار ٹکنوں سے اوپر ہے، میں دیکھو کتنا اچھا. نہیں میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی جو اپنے کو اچھا سمجھے گا اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھے گا ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، ولا يجد ريحها، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے وہ شکر تو ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھ کو نیک عمل کی توفیق دی، لیکن اگر کسی مسلمان کو یہ ایسی نہیں توفیق تو اس کو حقیر مت سمجھے، اس کے لیے دعا بھی کرے اور اس کو جو ہے اس کو محبت سے شفقت سے ترغیب بھی دے کہ بھائیو ہمت کر لو. تھوڑے دن کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی اتنا سکون ملے گا اللہ کی فرما برداری کا کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. تو ایک مسئلہ ہو گیا نا، تو میں بتا رہا تھا کہ عرب کے اندر تین لفظ عجیب ہیں، تین لفظ، ایک فلاح کہتے ہیں نا، فلاح کے لیے کام کرو، تو فلاح کے معنی معلوم نہیں ہے. فلاح کے معنی کیا ہے؟ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، جیسے اللہ نے فرمایا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو اس کے کیا لعلکم تفلحون ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ. فلاح کی کیا معنی ہے؟ کہ وہ کام جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اس میں بھلائی ہے. اور ایک لفظ تو ہے فلاح، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ نصیحت، جیسے نیک بات بتانا، اچھی بات کی تعلیم کرنا، اللہ کی فرما برداری کی بات بتانا، اور جس بات سے اللہ ناراض ہو اس بات کو بتانا کہ دیکھو بھائی اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا، تو اس کا نام کیا؟ نصیحت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین والنصیحہ، دین پورا کا پورا نصیحت ہے، یعنی خیر خواہی کا نام ہے اور بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے اور بھلائی کا نام ہے. دین جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. مطلب کیا؟ کہ دیکھو بھائی یہ کام کرو گے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو گے، تو اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت بھی بھلائی بھی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. بغیر اللہ کی قدرت کے دنیا کی کوئی نعمت بھی نہیں پا سکتا، اگر نعمت مل بھی جائے گی تو سکون نہ مل سکے گا. تو دو لفظ ہو گئے، اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ عافیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم يعد احد بعد اليقين خير من العافيه، کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. ایک بندے کو عافیت کے بعد، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، جب انہوں نے علمنی عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی بات سکھا دیجیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر میں دو برس بڑے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چار برس بڑے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ عجیب ادب دیکھو، کیونکہ چچا تو تھے لیکن حضور تو نبی ہے نا، رسول ہے. تو کیا فرمایا؟ جس سوال پوچھنے سے کہا انا سنن، میں سینئر ہوں، یعنی دنیا میں پہلے آیا ہوں، ہوا اکبر، بڑے تو وہ ہے. کیا ادب ہے دیکھو، انا سنن ہوا اکبر، سینئر تو میں ہوں کہ دنیا میں پہلے میں آیا دو برس پہلے، لیکن بڑے تو وہ ہیں کیونکہ اس بڑے کی باتیں کرتے ہیں، اس بڑے کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول کے ہیں. تو حضرت عباس نے عرض کیا علمنی شیئن، کچھ ہم کو سکھا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی العافیہ، آپ عافیت مانگے کیجئے. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ نہیں، مجھ کو کوئی خاص چیز سکھا دیجئے جو میرے لیے خاص ہو. تو آپ نے تین دفعہ یہی فرمایا، پھر آخر میں فرمایا صلی العفو والعافیہ، اے چچا کہ یہ آپ مانگا کیجئے، معافی مانگیے اللہ تعالیٰ سے اور عافیت مانگیے. صلی العفو والعافیہ، اب معافی مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے. اب عافیت کی کیا تعریف ہے یہ بھی پتہ چل جائے، کیونکہ کہتے تو ہے نا کہ صاحب دعا کرو عافیت سے رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. تو عافیت کی کیا معنی ہے اس کی علمی تعریف پتہ چل جائے، تاکہ اس دعا مانگنے کا مزہ بھی ملے.
جب اچھی بات پتہ چلتی ہے تو دعا مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے.
اب عافیت کی دو تعریف ہیں, اور یہ تعریف کس نے کی؟ ملا نثاری رحمت اللہ علیہ. یہ انہوں نے مشکا شریف حدیث کی ایک کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے, اس کا نام ہے مرقات. مرقات 11 جلدوں میں عربی زبان میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے. تو انہوں نے جو تعریف کی, دو تعریف ہیں کہ نمبر ایک, السلامت فی الدین من الفطرہ. السلامت فی الدین من الفطرہ یعنی اس کا دین فتنوں سے سلامت رہے. مطلب کیا فتنے سے؟ کیا مراد کہ گناہ سے حفاظت رہے, گناہ سے حفاظت رہے. تو پتا چلا کہ گناہ جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ گناہ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہے یہ مصیبت میں ہے. لہذا ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ ان کو دیکھا کہ ان کو جسمانی کوئی بیماری ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد, تب انہوں نے شیخ سعدی نے یہ واقعہ لکھا ہے, شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ نے, تو کہ آپ اس مصیبت میں گرفتار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مصیبت میں گرفتار ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معصیت میں یعنی گناہ میں گرفتار نہیں ہوں. مصیبت تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آئی ہے تو ہم اس پر صبر کریں گے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کا اپنے کو مستحق بنائیں گے, لیکن گنہگار پر تو اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں, جس سے ہوتا ہے فضل رحمانی, جس سے ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی, یعنی شیطان والا کام چھوڑ دے. کیونکہ آج کل لوگ پوچھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بنگلہ ہو, ایئر کنڈیشن ہو, موبائل ہو, کلف والے کپڑے ہو, شاندار چشمہ ہو, شاندار گھڑی ہو, شاندار جوتے ہو, اور شامی کباب اور بریانی کھا رہا ہو, اور اس کے پاس خوب مال, اچھی بڑھیا کار ہو, ٹوٹی کرولا ہو, تو کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب اس پر تو بڑا اللہ کا فضل ہے, اس پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے. تو میرے دوستو فضل کی یہ معنی نہیں ہے, کیونکہ فرعون کے پاس بھی تو خوب مال تھا, تو کیا اس پر اللہ کا فضل تھا؟ مال ہونا یہ فضل کی نشانی نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. مال ہونا نہ فضل کی نشانی, اور مال نہ ہونا اللہ کی مصیبت اور عذاب کی نشانی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اصل چیز جو ہے, اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے, یہ اصل بات ہے. فرما برداری, گناہ سے بچنا, یہ اصل دوستو اللہ کا فضل ہے. مال تو اللہ تعالیٰ نے دنیا یہ تقسیم کی ہے, کسی کو مال دیا کسی کو نہ دیا, یہ اللہ کی تقسیم ہے. جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, غریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی, یہ جو مالدار صحابہ ہیں, آپ کوئی مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں مال خرچ کرتے ہیں, کہیں غلام چھڑانا ہو وہاں پیسہ لگایا, جہاد کا موقع آیا وہاں پیسہ لگایا, اور کہیں کنواں کا موقع آیا وہاں پیسہ لگایا, قحط ہوا غلہ دے دیا, یہ تو خوب مال خرچ کرتے ہیں اور ہم کو یہ نعمت نہیں ملتی ہم غربت کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو عمل بتا دوں, بہت بہترین عمل. تو انہوں نے عرض کیا جی بتا دیجئے. تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. ہر مسلمان یہ تسبیح پڑھتا ہے نا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے. تو یہ وہی روایت ہے. اب صاحب غریب صحابہ نے ایک کام شروع کر دیا, مطلب یہ کہ اس سے تمہارا آخرت میں خوب ذخیرہ ہوگا. جو مالدار مال کے خرچ کر کے ذخیرہ آخرت بنا رہے, تو تم جو ہے اللہ کی ذکر کر کے ذخیرہ بناؤ. اب جب مالدار صحابہ کو یہ پتا چلا کہ صاحب یہ جو غریب صحابہ ہے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے, 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے نماز کے بعد, تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب تو صحابہ پھر آئے کہ صاحب یہ تو ہم جو چھپ کے کام کر رہے تھے تو انہوں نے بھی شروع کر دیا, یہ تو جو عمل ہوتا ہے اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ارے بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے وہ دے دے. اگر کسی کو اللہ نے مالدار بنایا یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے, اگر کسی کو غریب رکھا یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہے مال دے, جس کو چاہے غریب دے. اصل چیز جو ہے میرے دوستو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. حج کرنا کمال نہیں ہے, نعمت تو ہے لیکن کمال نعمت نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی ہے حج کرتا ہے لیکن طواف کے اندر میں حج بیت اللہ کے اندر عورتوں کو دیکھتا ہے اور جہاز پر بیٹھا حج کر کے آئے جہاز پر بیٹھا اب ایئر ہوسٹسوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں اور پوچھا ہے کہ آپ کہاں رہتی ہیں تو اس نے کہا میں سوراب گوٹ میں کہا ہم بھی تو سوراب گوٹ میں رہتے آپ کون سے نمبر میں رہتی ہیں اب اس سے ہنس کے آخر میں آ کے ڈال کر باتیں کر رہا ہے تو نہیں میرے دوستو اب اس تعلیم نے جو حج کا نور تھا وہ سب کا سب ضائع کر دیا اب ذکر کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے مسجد میں تو خوب روئے جا رہا ہے اب گھر میں جا کر ٹی وی پر بیٹھ کے عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا بازاروں میں بیٹھ کر بازاروں میں گزرتے ہوئے ہر عورت کو دیکھ رہا ہے اور تسبیح بھی ہاتھ میں ہے اور پھر چونکہ پتا ہے کہ ایسے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے ایسے چپکے چپکے سے دیکھتے ہیں یا چشمے کی ایسے چشمہ کر کے ہوں ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ تاکہ پتا نہ چلے یہ دھوکے بازی سے اللہ نہیں مل سکتا اصل چیز گناہ سے بچنا ہے اللہ کا عذاب کو نہ خریدے ان باتوں سے پھر اس کے بعد پھر یہ کہے کہ صاحب ہم ذکر بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن صاحب ہم پر مصیبتیں بھی آتی ہیں سکون نہیں ملتا ارے بھائی اللہ کے بندے جب ہم نافرمانی میں مبتلا ہوں گے تو ہم کو سکون کہاں سے ملے گا لہذا حج کرنا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور جس پر حج فرض ہو وہ حج کرے ورنہ گناہگار ہوگا لیکن بھائی گناہ سے بھی تو بچے گناہ سے بھی تو بچے نافرمانی سے بچنا یہ ضروری ہے اور اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانی کی جو علامت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی اللہ کے فضل کی جو صحیح علامت ہے اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی مہربانی کی جو علامت صحیح علامت ہے وہ علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے اور گناہ کو چھوڑ دے گناہ کو چھوڑنا یہ اصل فرما برداری ہے یہ اللہ کا اصل فضل ہے کیونکہ مال جو ہے کوئی آدمی گاڑی ہو بنگلہ ہو مکان ہو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الا یا ساکن القصر المعلہ الا یا ساکن القصر المعلہ اے بڑے بڑے اونچے اونچے محل میں رہنے والوں ستدفنوا عن قریب فی التراب ایک تھوڑے سے دن کی بات ہے کہ تم بڑے محل سے نکل کر مٹی کے گھر کے اندر چلے جاؤ گے مٹی میں دفن ہو جاؤ گے قلیل عمرنا فی دار دنیا ہماری زندگی تو دنیا کے اندر بہت تھوڑی ہے فمر جاؤنا بھائی تراب ایک دن ہم اس گھر سے مٹی کے گھر کے اندر چلے جائیں گے کسی کا موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے نہ جانے بلا لے پیا کس کھڑی تو رہ جائے سکتی کھڑی کی کھڑی موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب انسان کو موت آئے گی وہ تو منصوبے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے شابی تو 1000 گز کا بنگلہ لینا ہے ایک ڈمپر ہے ابھی دوسرا ڈمپر خریدنا ہے لیٹسٹ موبائل نوکیا کا لیٹسٹ موبائل لینا ہے اور میں نے جو ہے ابھی دوسری شادی کرنی ہے اور میں نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا ہے بڑے بڑے منصوبے ہیں اس کی طرف تو منصوبے اپنے بڑے بڑے بنائے بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے اسرائیل علیہ السلام اس کی تاک لگائے ہوئے ہیں کہ اچھا بھائی اس کی تو موت کا وقت آ گیا تو وہ آ کے اس کا گلا دبا رہے اور وہ اپنے منصوبوں میں لگا ہوا ہے آخرت کی طرف فکر اور توجہ نہیں ہے آخرت کی طرف فکر و توجہ نہیں ہے میرے دوستوں مال جمع کرنا منع نہیں ہے لیکن اللہ کو تو نہ بھولے اللہ کو نہ بھولے اللہ کی فرما برداری کو نہ بھولے مال جمع کرنا منع نہیں ہے میں ایئر کنڈیشن لگانے سے منع نہیں کر رہا گاڑی بنگلے مکان سے منع نہیں کر رہا شامی کباب اور بریانی سے منع نہیں کر رہا اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کر رہا لیکن اتنی بات پیش کرتا ہوں اپنے بڑوں کی بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کو نہ بولے بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے بس گناہ نہ کرے کیونکہ مال جو ہے یہ تو بہت عارضی چیز ہے نا لہذا مال سے اپنی آخرت بنائے مال کو اللہ تعالیٰ کی آخرت کی اللہ کی فرما برداری کا ذریعہ بنائے نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائے کیونکہ مال کی حرص اور لالچ تو ایسی ہے دنیا کی حرص اور لالچ تو ایسی ہے کہ اگر چکن کڑھائی بہت اچھی لگ رہی ہے کڑھائی کھا رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے تو انسان کا پیٹ بھر جائے گا لیکن طبیعت نہیں بھرے گی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے جی چاہتا ہے نا کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ جیسے ایک آدمی تھا تو وہ بہت کھانے کی اس کو عادت تھی اب اس کی بیوی نے بہت اچھا کھانا پکایا کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھاتے کھاتے بس اس کا یہ حال ہو گیا کہ اب کھاتے کھاتے اس کو بدہضمی ہونے لگی
تو اس کی بیوی نے چورن لا کر دیا کہ یہ چورن کھا لے، اس کا پھکا مار لے. تو اس نے کہا تو عجیب بیوقوف ہے، اگر چورن کھانے کی جگہ ہوتی تو ایک ٹانگ اور نہ کھا لیتا. تو میرے دوستوں اس چیز سے پیٹ نہیں بھرتا. اسی لیے جب مدینہ شریف کے اندر ایک یہودی حکیم آیا تو 6 مہینے گزر گئے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی، کہا کہ صاحب 6 مہینے سے میں یہاں ہوں، یہاں تو بس مکھیاں مارنی پڑتی ہیں، کوئی مریض آتا ہی نہیں ہے میرے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے پاس مریض آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا جیسے میں دوستوں سے ہنس کر کہتا ہوں نا کہ نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کو عمدہ پڑھو، اچھی پڑھو، عمدہ پڑھو، ایسی عمدہ پڑھو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری نماز ہے، گویا کہ یہ آخری نماز ہے. جب ہم کو پتا چل جائے یہ ہماری آخری نماز ہے، کیسی اچھی پڑھیں گے، کیسی عمدہ پڑھیں گے. تو ایسی حدیث میں آئے کہ ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ آخری نماز ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس مسئلے کو الٹا کر دیا، اب ہم ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کل کھانے کو ملے نہ ملے، شام کو کھانے کو نہ ملے، ابھی خوب گٹ کے کھا لو. اور بیماریاں کھانا کھانے سے ہوتی ہیں، نہ کھانا کھانے والا بیمار نہیں ہوتا، لیکن کھانا کھانے والا بیمار ہوتا ہے. لہذا رمضان شریف میں دیکھیے کتنی صحت اچھی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، کتنا معدہ درست، ہاضمہ درست، سب کچھ. لیکن جیسے ہی رمضان اگر شریف گزرا، پہلے تو سویوں سے حلق تک بھرتے ہیں، پھر کھانا اتنا کہ بس لہٰذا دیکھ لو کھا کھا کر کتنی بیماری ہے، نہ کھانے والے کو بیماری نہیں ہے. لہٰذا اس پہ ایک بات یاد آئی، ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی، تو مولوی نہیں تھے وہ، بس شکل مولویوں جیسی تھی، اب تقریر کر رہے تھے، بادے لوگ داڑھی، اب جس کی داڑھی دیکھی یا پگڑی باندھ لی اب اس کو مولانا بولتے، مولوی ہوتے وہ مولانا نہیں ہوتا، داڑھی رکھنے والا اور پگڑی پہننے والا مولانا نہیں ہوتا. ہر مولوی کی داڑھی تو ہوگی لیکن ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوگا. تو اب وہ تقریر کر رہا تھا، اس نے اپنے عالم سے سنی ہوئی بات نقل کی، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی جو میدا ہے نا میدا، اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو. تو وہیں پر ایک امریکہ سے آیا ہوا پی ایچ ڈی ایم ایس سی وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ایسے حصے بنانے چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے اس طریقے سے. اب اس نے جو سنا اس نے کہا اچھا، اس نے تو وہ سمجھا یہ مولوی صاحب ہے، اس نے کہا یار مولوی صاحب تو بڑی سائنٹیفک باتیں کرتے، یہ تو وہ دقیانوسی باتیں نہیں کرتے، بڑی سائنٹیفک باتیں کرتے. تو اس نے اپنی بیوی سے گھر میں آ کر کہا کہ آج میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، بڑی کمپیوٹرائز تقریر تھی ان کی، اور بہت سائنٹیفک باتیں کر رہے تھے وہ، تو میں تو ان کی دعوت کروں گا. تو بیوی نے کہا اچھا بھائی دعوت کر لو، کہا تو مولوی کی سنتا بھی نہیں، آج تجھے دعوت کا شوق ہے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی دعوت رکھی، اب وہ جو مولوی تھا نہیں لیکن بنا ہوا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہ گھر کے افراد زیادہ تھے تو انہوں نے سوچا کہ مولوی صاحب کو پہلے کھانا کھلا دیں، جو بچے گا برکت کے لیے اس میں برکت ہو جائے گی، پھر وہ ہم کھائیں گے. اب انہوں نے گھر میں افراد زیادہ تھے، 24 روٹیاں پکائی تھی اور کھانے کا تھال بھی بہت بڑا، دیگچی بڑی، تو انہوں نے کہا کہ چلو برکت کے لیے ان کے سب سامنے رکھ دیا کہ جو بچے گا وہ ہم کھا لیں گے، جو روٹیاں بچے گی ہم کھا لیں گے. اب اس کے بعد جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ساری روٹیاں ختم کر دی، 24 کی 24 روٹیاں کھا گئے. اب جب دیگچی میں کچھ بچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا برتن سے دیگچی صاف کرنا اور کھانے کا برتن صاف کرنا یہ بھی سنت ہے، لہذا وہ بھی کھا گئے، انگلیاں پھیر پھیر کے وہ بھی ختم. اب وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کی تقریر کچھ ہے، تقریر کرتے ہیں کچھ اور عمل کچھ ہے، یہ عجیب، یہ تو یہ ساری سائنس، یہ سائنس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 24 روٹیاں کھا جانا اور جو ہے 10 آدمی کا کھانا اکیلے کھا جانا، یہ سائنس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تب اس نے کہا مولوی صاحب ایکسکیوز می، ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. تو انہیں پوچھا کیا پوچھو؟ نے کہا صاحب آپ تقریر میں تو کہہ رہے تھے کہ کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میزے کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، تو یہ آپ کی میں نے عمل دیکھا یہ عجیب ہے. تو اس نے کہا ارے یار تم بیوقوف ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، اصل میں تم نے مجھے محبت سے کھانا کھلایا، تم نے مجھ کو محبت سے کھانا کھلایا، تو میں نے کہا یہ محبت سمیٹ لوں، یہ تو اس لیے میں سب کھانا کھا لیا, تمہاری محبت کا بس مجھ میں اثر ہوا, سب کھانا کھا لیا. باقی رہی بات پانی کی, پانی تو ویسے ہی لکوڈ سیال اور رقیق ہوتی ہے, وہ تو اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا, پانی تو اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا نا. باقی رہی بات ہوا کی, جب 24 روٹیوں کا وزن پڑے گا ہوا تو خود ہی نکل جائے گی. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی فضل کی نشانی الگناہوں سے بچنا ہے. اسی لیے عافیت کے معنی یہی ہے کہ السلامت فی الدین من الفتنہ, یعنی اس کا دین سلامت ہو نافرمانی سے اور گناہوں سے. مطلب کیا؟ نہ اس کا سر کے سر کے بال بھی سنت کے مطابق ہو, آنکھیں سے کسی کی ماں کو کسی کی دیکھو بھائی باتیں مت کرو, ان کو سمجھا دو باتیں مت کریں, خاموش بیٹھو. دین کی بات سننے کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے تقریر سنو, اگر ضروری بات ہو تو باہر جا کر کرو. یا سائنٹیفک تقریر میں بولو مت, ادب کے خلاف ہے. یہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہے کہ جہاں پہ اسپیکر صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور وہ ہے ہر ڈیسک بجا بجا کے, یہ دین کی بات سننا ادب سے ہے. لہذا جب دین کی بات سنیں ادب سے سنیں, اور اگر کسی کو فائدہ نہ ہو, اگر بعض کہے کہ صاحب کیوں تم اتنی باتیں بنا رہے ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں جس کو فائدہ نہ ہو وہ کسی اور عالم سے جا کر دین کی بات سیکھے. ہم سے دین سیکھنا ہر ایک کے ذمہ فرض نہیں ہے, جس کو جس سے مناسبت ہو اس سے جا کر سیکھے. لہذا یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر سنتے ہیں خاموشی سے, لہذا خاموشی سے سنیں. اگر ضروری ایسی بات ہے تو باہر جا کر کریں. تو السلامت فی الدین من الفتنہ, کہ دین سلامت رہے فتنوں سے, یعنی گناہ سے حفاظت رہے, یہ اس کو عافیت بولتے ہیں. عافیت کیا ہے؟ کہ گناہ سے حفاظت ہو, نہ اس کی آنکھ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے, نہ کان سے گانے سنے, نہ غیبت سنے, زبان سے گالی نہ دے, جھوٹ نہ بولے, اور جو ہے غیبت نہ کرے, گالوں پر اس کی داڑھی ہو, مونچھیں بھی شریعت کے مطابق ہو, یا تو بالکل برابر ہو, یا یہ کنارہ جو ہے اس کنارے سے دور ہو مونچھیں, اور کرتا شلوار سے جو ہے اور شلوار ٹکڑوں سے اوپر ہو, ناف سے گھٹنے تک چھپانا یہ فرض ہے. لہذا پتلون, بازے لوگ پتلون پہنتے ہیں, پینٹ, تو پینٹ پہنتے ہیں بالکل ٹائٹ, جس سے ساری ران اور چوتر سب نظر آتی ہے. ایسی پتلون پہننا جائز نہیں ہے کہ جس سے اس کی چھپی ہوئی چیز چھپ جائے, سب لوگ دیکھیں واہ واہ کیا چیز ہے. اور پھر عجیب فیشن بھی عجیب ہے, کیا کرتے ہیں پیچھے سے پھاڑ بھی دیتے ہیں. یہ فیشن بھی ہے کہ کیا کہتا ہے کہ پیچھے کی طرف سے پتلون پھاڑ بھی دیتے ہیں تاکہ کچھ نظر بھی آتا رہے. عجیب و غریب, کوئی گھٹنے سے پھاڑ دیتا ہے, کوئی کہاں سے, یعنی پھاڑنا یہ فیشن بن گیا. تو لہذا بندے کی ظاہر اور باطن دل میں کسی کی حقارت نہ ہو, کسی کو حقیر نہ سمجھے, اور ریا دکھاوا نہ ہو, غصے کی زیادتی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے تعلق, اللہ کا محبت ہو, یہ عافیت کی علامت ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا دین عافیت سے ہے. اور اس کا جسم کی عافیت, السلامت فی البدن, اور اس کے بدن کی عافیت کیا ہے؟ السلامت فی البدن من سیئ الاسقام والمحنہ, اور یعنی اس کا جسم بری بری خطرناک بیماریوں سے حفاظت ہو, جیسے گردے کا فیل ہو جانا, بلڈ کینسر ہے, اور خون میں کینسر ہے, اور کینسر کی بھی عجیب عجیب قسمیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے, ہماری بھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ بس دل عجیب ہوتا ہے, برین ہیمریج ہے, گردے فیل ہیں, اور ہر ہفتے کے ہفتے پورا خون نکال کر دوسرا خون چلایا جاتا ہے, ہڈیوں میں سے گودا نکال کر دوسرا گودا لگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کیا ہے؟ اس کا بدن بری بری بیماریوں سے سلامت عافیت میں رہے, اس کا نام ہے عافیت بدن کی. اور محنہ, شدید مشقت سے بھی حفاظت رہے. شدید مشقت کے انسان کو رزق کی تلاش میں یا جو ہے کسی کام کے لیے اپنے بدن سے شدید مشقت کرنی پڑتی ہے, تب کہیں جا کر وہ چیز ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عافیت کے خلاف ہے. لہذا عافیت کی دو تعریف ہو گئی, ایک دین کے, کہ دین کی عافیت کیا ہے؟ کہ اس کا گناہوں سے حفاظت ہو, یہ کیا ہے؟ دین کی عافیت. اور اس کو بری بری بیماری سے حفاظت ہو,
جیسے بلیک کینسر، گردے فیل ہو جانا، پتھری پڑ جانا اور فالج ہو جانا، کوڑ کا مرض ہو جانا، پاگل ہو گیا، دماغ الٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پر. باقی نزلہ، کھانسی، بخار وخار کبھی کبھی ہو جانا، ارے میاں یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. مانگے تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اللہ عافیت سے رکھے، لیکن جب آ جائے اس پر صبر کرے، صبر کرے، علاج کرے. اور یہی ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے، اس چیز سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. چھوٹی موٹی بیماری یہ بری چیز نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو. اب دعا کیسے مانگے؟ اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. یعنی کیا ترجمہ ہے؟ کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، تیری معافی کا سوال کرتا ہوں. یعنی کیا؟ تو مجھ کو معاف فرما اور عافیت عطا فرما کہ میرا دین گناہوں سے سلامت رہے، دعا سے حفاظت رہے اور میرا جسم بری بری بیماریوں سے حفاظت رہے، اور دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. دنیا میں بھی یعنی ذلیل بھی نہ ہو، کیونکہ گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے انسان لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے. گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، آخرت میں بھی ذلت ہوتی ہے. لہذا عافیت کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھی عزت ہو، آرام سے رہے، اور آخرت میں بھی عزت ہو، یعنی ذلیل نہ ہونا پڑے مخلوق کے سامنے. لہذا یہ دعا صبح شام تین تین دفعہ کم سے کم مانگ جا کرے کہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھائی سے آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے تاکہ تین دفعہ پڑھے دعا یاد ہو جائے، پھر نہ یاد ہو تو بعد میں بھی یاد کر سکتا ہے. اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو نصیب فرما دے. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ اور بتاتا ہوں اور تقریر بس ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کو، صبح اور شام تین تین مرتبہ قل ھو اللہ احد تین مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق والی سورت تین مرتبہ، اور قل اعوذ برب الناس والی سورت تین مرتبہ، جو صبح اور شام کو یہ تین تین مرتبہ پڑھ لے گا، تکفیر کا من کل شیء، تو ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. یعنی کس سے؟ چوری سے، ڈاکے سے، اچانک مصیبت آ جانے سے، ایکسیڈنٹ سے، یہاں تک اور جادو سے اور کالے علم سے، بری نظر لگ جانے سے، ان تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ گناہوں سے بھی اس کی اگر نفس کی بھی نیت کر لے تو نفس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے. کیا وظیفہ ہے؟ قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص، قل ھو اللہ والی سورت تین مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق والی سورت تین مرتبہ، اور قل اعوذ برب الناس والی سورت تین مرتبہ. کب؟ صبح اور شام، فجر بعد اور مغرب بعد تین تین مرتبہ پڑھ لے، خود بھی پڑھ لے اور اپنے بیوی، بچے، ماں باپ جو بھی ہیں، بہن بھائی سب کو سکھا دے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر بری بلا سے، مصیبت سے، چوری سے، ڈاکے سے، اور جو ہے کالے جادو سے، اور نظر لگ جانا، اور ہر جن سے، ہر چیز سے حفاظت ہے اس میں. ایسی زبردست جامع وظیفہ ہے. اور وظیفہ کس کا بتایا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بتایا ہوا. مشکا شریف کی روایت ہے کہ اس میں فرمایا تکفیر کا من کل شیء. صبح اور شام کو حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں، ایک جب کہ اندھیری رات تھی، بارش ہو رہی تھی، ہم اس مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، جب آپ ملے تو آپ نے فرمایا کہ صبح اور شام کو تین تین مرتبہ پڑھ لیا کر تو یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. قل ھو اللہ احد والی سورت تین دفعہ، قل اعوذ برب الفلق والی سورت تین دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس والی سورت تین تین مرتبہ، خود بھی پڑھ لیا، اپنے بیوی کو، بچوں کو بھی سکھا دے، اور اگر کوئی بیمار ہو، ہاں اگر کوئی بیمار ہو تو پانی پر دم کر کے پانی پلائے، کسی کو جادو ہے پانی پر دم کر کے یہ پلائے صبح شام، یہ پلائے، اور کسی کو نظر لگ گئی تو یہ پڑھ کر دم کرے، یعنی ہر، اور بیمار ہے تو بیمار کے لیے بھی پڑھے. ایسا جامع کہ کسی نہ عامل کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی پیر کے پاس اس وظیفوں کے لیے جانے کی ضرورت، اور نہ کسی کالا جادو اور کا توڑ اور محبوب قدموں میں اور الٹے الٹے یہ سب چکروں سے حفاظت. تو ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے یہ تین مرتبہ صبح پڑھ لے اور تین مرتبہ شام کو پڑھ لے. بیمار ہے, جادو ہو گیا, جو بھی جن ون کا مسئلہ ہو اس پر یہ دم کر کے کرے, انشاءاللہ تعالی ہر چیز سے اس حدیث شریف کی برکت سے حفاظت رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو گناہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری والا حیات نصیب فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو معاف بھی فرما دیجئے, عافیت بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما. ہمارا جو بھی عضو آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے یا اللہ تعالی اس عضو کو اپنی فرما برداری میں لگا, ہمارے جسم کے ہر حصے کو اپنی فرما برداری میں لگا. یا اللہ ہماری زندگی کے ہر سانس کو اپنا فرما برداری میں لگا, ہمارے خون کے ہر قطرے کو اپنی فرما برداری میں لگا. یا اللہ ہمارے جسم کے ہر بال کو ہماری فرما برداری میں لگا. یا اللہ ہم بولیں تو آپ کے فرما بردار بن کر ہم سانس لیں, آپ کی فرما برداری میں ہمارا چلنا ہو, آپ کی فرما برداری میں ہمارا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا. یا اللہ تجارت کرنا, بیوی بچوں سے بات کرنا, ماں باپ سے بات کرنا, دوستوں میں بولنا, سب آپ کی فرما برداری کے مطابق ہو. یا اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, نفس و شیطان سے حفاظت نصیب فرما. اور یا اللہ تعالی ہم کو بری بری بیماریوں سے بھی بچا, پاگل ہونے, اندھے پن سے, فانی سے, کور سے, بلڈ کینسر سے, گردے فیل ہو جانے. یا اللہ ہر بری حفاظت سے, یا اللہ ہر بری بیماری سے بچا. اور یا اللہ اگر کسی کو ابتلا ہے تو صحت کی عافیت اور صحت کی دولت نصیب فرما. اور یا اللہ تعالی شدید مشقت سے بچا, حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما, جس کی جو پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانی کو حل فرما. یا اللہ جو مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ تعالی اس کو مصیبت سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما. اور یا اللہ تعالی اے عالم و خبیر آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں, ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا. یا اللہ تعالی جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح لڑکے, نیک صالح رشتے عطا فرما. جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح لڑکیاں عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کو پورا فرما, دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما. دنیا اور آخرت پہ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما. اس دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو عزت عطا فرما. ذلت سے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں, ذلت والے کاموں سے بھی ہم کو پناہ نصیب فرما. عزت والی حیات نصیب فرما, تقوی والی حیات نصیب فرما. اپنے دوستوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا. یا اللہ اس مسجد میں جو بھی آئے محروم نہ جائے. یا اللہ جو بھی آئے اس کو اپنا محبت, ہم سب کو اپنی محبت, اپنا درد دل عطا فرما. غیر اللہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہ سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرما. اور یا اللہ ہم کمزور ہیں, مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتے. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. یا اللہ جو نعمت عطا فرمائیے ہم اس پر ہر کائنات کے ہر ذرے سے, ہم اپنے جسم کے ہر بال سے, خون کے ہر قطرے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یا اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کے شکر میں جو کمی ہے یا اللہ یقیناً کمی ہے اس کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.